بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. آج کے خطبے کا موضوع ہے غفلت کی حقیقت. غفلت کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ غفلت کی حقیقت کیا ہے؟ غفلت کی کتنی قسمیں ہیں؟ غافل انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ ذاکر انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی غفلت اور سب سے زیادہ عجیب غفلت اور پھر غفلت کے اسباب، ان چیزوں پر بات کرتے ہیں. غفلت کا معنی عام الفاظوں میں یہ ہے کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر بھلا دینا، اس سے بے رخی اختیار کر لینا. ایک تو بھول ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، اور بعض چیزوں سے انسان جان بوجھ کر بے رخ اختیار کرتا ہے اور ان چیزوں کو بھلا دیتا ہے. تو اس نشست میں ہم اس دوسرے معنی کے متعلق بات کرتے ہیں، اسے غفلت کہتے ہیں. فلاں شخص غافل ہے، یعنی اس شخص نے جس چیز سے وہ غفلت کر رہا ہے اسے بھول چکا ہے، اسے بے رخی اختیار کر چکا ہے. اور غفلت کی حقیقت جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. بعض لوگ دنیا کی زندگی کا ظاہر تو جانتے ہیں، دنیا کی زندگی سے واقف ہیں، لیکن آخرت سے غافل ہے. تو غفلت کی حقیقت یہ ہے کہ آخرت سے غافل ہو جانا، اور ہر وہ چیز جس سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے، سدھر جائے، سنور جائے، آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے، ہر اس چیز سے غافل ہونا. تو آخرت سے اور آخرت کی ہر اچھائی سے غافل کر دینا ہی غفلت کی حقیقت کا نام ہے. کیونکہ غفلت کے بہت سارے قسمیں میں بیان کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے، اصل غافل وہ ہے جو آخرت کو بھلا دیتا ہے، جو آخرت سے، جس نے بے رخ اختیار کی ہوئی ہے، اس کی زندگی سے یوں لگتا ہے جیسے کہ اس کی زندگی میں صرف یہی دنیا ہی لکھی ہے، آخرت ہے ہی نہیں. اس کے حالات سے زبان سے اقرار، زبان سے اقرار کرتا ہے، زبان سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس کے حالات زندگی یہ بتاتے ہیں کہ گویا اس نے صرف اس دنیا میں رہنا ہے اور اسے کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں ہے. آخر سے وہ بالکل مکمل طور پر غافل ہے. غفلت کی قسمیں ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے علم نافع سے غفلت. علم نافع، ہر علم نہیں، علم نافع سے غفلت. کیونکہ دنیاوی علوم سے تو اکثر لوگ واقف ہیں، دنیاوی علوم سے ہم غافل نہیں ہیں، اور دنیاوی علوم کو طلب کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن برائی اس میں ضرور ہے کہ دنیاوی علوم تو حاصل کرتے رہے اور جو اصل علم ہے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہم اس علم سے غافل ہوں. علم نافع شریعت کے بنیادی علوم کا نام ہے. اس کے بعد جتنی بھی دنیا میں علوم ہیں جو نفع بخش ہیں, وہ نفع بخش تب ہو سکتے ہیں جب ہم شریعت کے بنیادی علوم سے واقف ہوں. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں, کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں, کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں, حلال اور حرام کا علم کیا ہے, مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, یہ جو علوم ہیں بنیادی علوم ہیں شریعت کے, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان علوم کو وہ اچھی طرح سمجھ لے اور اپنی زندگی انہی علوم کے مطابق بسر کرے جو اس نے علم حاصل کیا ہے. اور جو لوگ شریعت کے بنیادی علوم سے بے رخ اختیار کر رہے ہیں وہ اس علم نافع سے غفلت میں ہیں اور بڑے خطرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے, حکم دے کے فرماتے ہیں, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لیکن آج امت کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اس کلمہ توحید کے مفہوم میں ہی اختلاف ہے. یعنی بے رخی اتنی ہو چکی, غفلت اتنی ہو چکی ہے کہ کلمہ توحید کے معنی میں بھی مسلمانوں کا اختلاف ہے کہ اس کا معنی کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیونکہ علم نافع سے دوری ہے. ہم نے وہ راستہ اپنایا ہی نہیں جو راستہ صحابہ کرام کا تھا, جو راستہ تابعین کا تھا, فقہا کا تھا, محدثین کا تھا. علم کی بات میں کر رہا ہوں, جس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا قرآن اور سنت کا, وہ راستہ ہم نے نہیں اپنایا. اگر وہی راستہ اپناتے تو آج یہ جو اختلاف ہماری امت میں ہمیں نظر آتا ہے علم کی بنیاد پر ہی کبھی اختلاف نہ ہوتا. لیکن اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے کہ فقہا کے اقوال کو پیش کیا جاتا ہے اور فقہا کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں, محدثین کی باتیں پیش کی جاتی ہیں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اختلاف رحمت ہے, اور ضعیف من گھڑت احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ اختلاف میں خیر ہے, اختلاف میں برکت ہے, اختلاف میں رحمت ہے. تعجب کی بات ہے, اختلاف مطلب تفرقہ ہے, اور تفرقہ کیسے رحمت بن سکتا ہے, تفرقہ میں کیسے برکت ہو سکتی ہے. لیکن بات کرنے والے نے بات کر لی ہے اور تصدیق کرنے والے نے کر لی ہے اور اس پر عمل کرنے والے عمل کر رہے ہیں. دوسری قسم کی غفلت ہے عمل صالح سے غفلت. عمل تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو عمل صالح کو جانتے اور عمل صالح کرتے ہیں. دیکھیں اچھے عمل کا معیار کثرت عمل نہیں ہے, اچھے عمل کا معیار ہے صحیح عمل اور عمل صالح. صحیح عمل وہ ہوتا ہے جو علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے, صحیح عمل وہ ہوتا ہے علم نافع, عمل صالح وہ ہوتا ہے جو علم نافع کی بنیاد پہ ہوتا ہے. عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں دو شرطیں پائی جائیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, ان کو صرف اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ. تو اخلاص شرط ہے عبادت کی, جس عبادت میں اخلاص نہ ہو وہ عبادت نہیں ہوتی, وہ محض ایک دکھاوا ہوتا ہے. وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تو ضرور ہوتا ہے لیکن لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتا, اور اسے کہتے ہیں ریاکاری. اور اتباع کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, عملوں کو دار مدار نیت پر ہوتا ہے. یہ اخلاص کی دلیل ہے. اور اتباع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث جس میں ایک صحابی آ کے نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مصافحہ کرتے نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارجع فصلی فانک لم تصلی, جب واپس جو نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی نہیں. دیکھیں صحابی نے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے, کیونکہ اخلاص کا تعلق دل سے, ہم دل کی بات تو نہیں جانتے, لیکن ان سے جو ظاہر غلطی ہوئی ہے اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص کو حکم دیا کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھو. نماز عبادت ہے, اور وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا تھا, لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں غلطی تھی, تب یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہ تھی. تو عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شامل ہو. اور جو لوگ علم میں اور عمل میں غلطی کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں ولا الضالین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. المغضوب علیہم یہود ہیں, یہودی نے علم تو حاصل کیا لیکن اس پہ عمل نہ کیا, اور ضالین نصارہ ہیں, اور نصارہ نے عمل تو کیا لیکن بغیر علم کے, اور جو اور دونوں کی غلطیاں ہوں اور دونوں کو اس کی سزا ملی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اللہ تعالیٰ ان کو لیے سزا تیار کر رکھی ہے. اور ہر وہ انسان جو ان کے راستے کو اپناتا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہے, اور اگر ان دونوں سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا, صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش برسائی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین ان کے صحابہ, اور پھر ان کے صحابہ کے متبعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین, یہ وہ لوگ ہیں. تیسری قسم کی غفلت ہدایت سے غفلت. صحیح راستے کو اپنانے سے غفلت. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں, آخر میرے اندر کیا خرابی ہے, نہ تو میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہوں نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں, میرے پڑوسی مجھ سے خوش ہیں, میرے دوست مجھ سے خوش ہیں, میرے رشتہ دار مجھ سے خوش ہیں, میرے بیوی بچے میرے والدین مجھ سے خوش ہیں, میں تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں, تو میں ہدایت یافتہ انسان ہوں, اچھا انسان ہوں. اس شخص کے ظاہر بات سے تو یہی لگتا ہے کہ واقعی اچھا انسان ہے, لیکن اگر اس شخص سے یہ پوچھا جائے کبھی تم نے نماز پڑھی, کبھی تم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقات اور خیرات دیے جو تم پر واجب ہے, زکات, زکات کے بارے میں کچھ جانتے ہو, روزہ تو رکھ لے جیسے کہ لوگ روزہ رکھتے پورے مہینے میں, حج واجب ہو چکا ہے, حج کرنے کی توفیق ہوئی, یہ جو تم رشتے جوڑتے ہو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہو, کیا آپ کے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ آپ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں, تعمیل کر رہا ہوں؟ اگر تو یہ باتیں ہیں پھر تو ایسے شخص کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اچھائی کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کتنی اچھی ہیں, اچھائی کا معیار یہ ہے کہ آپ لوگوں کے رب کے ساتھ کتنی اچھی ہیں, جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں عافیت بخشی, صحت دی, جس نے تمہیں اس دنیا میں انسان بنایا, انسان پھر مسلمان بنایا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننا کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائی. دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ہندو, یہودی, مجوسی, نصرانی گھرانوں میں پیدا ہو رہے ہیں, اور ان کے والدین ان کو یہودی, مجوسی, نصرانی بنا رہے ہیں. آپ کتنی خوش قسمت انسان ہیں, ہم کتنی خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم غافل ہیں. تو ہدایت کے راستے سے غفلت اختیار کرنا بھی غفلت ہے. چوتھے نمبر پہ ہے قرآن مجید سے غفلت. ہم اہل قرآن ہیں, ہم امت القرآن ہیں. اللہ تعالی نے ہمیں خاص چنا ہے اور امت القرآن بنا دیا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہماری زبان پر تو ہم کہہ دیتے ہیں، نہیں کبھی سوچے کہ قرآن مجید ہے کیا چیز. اگر ہم اس قرآن مجید کی قدر کرنا جان لیں تو اللہ کی قسم کوئی مسلمان قرآن مجید سے غفلت اور بیرخ اختیار نہیں کرے گا. کیا مسلمان قرآن مجید سے بیرخ اختیار کر سکتا ہے؟ عجیب سا سوال ہے. آج ہم اپنے حالات زندگی میں نظر دہرائیں اور دیکھیں میرا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. میں نے پچھلے خطبے میں دوستی کی میں نے بات کی تھی کہ جس چیز سے ہم زیادہ جس چیز کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں وہی ہمارا دوست ہوتا ہے. یہ لے جاتا ہے نا دوستی کا. قرآن مجید کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں. قرآن مجید کے لیے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں سے دیکھیں قرآن مجید کیا ہے. اللہ تعالی کی کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے. اللہ تعالی کلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. مخلوق کے کلام سے ہٹ کر، مخلوق تو مسکین ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے. ہمیں کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے، منہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایسے ہی ہیں، مسکین ہیں، ہم لوگ محتاج ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. ہم کہتے ہیں نا ارشادی باری تعالیٰ ہے، قال اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے تو پھر ہم جھوٹے ہیں کیا؟ غلط بیانی کیوں کرتے ہیں پھر؟ عجب بات ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی کلام تو ہے لیکن آدھی مخلوق نہیں ہے، نہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. آپ کسی انسان کو کہیں کہ تم گنگے ہو، خوش ہوگا وہ؟ جبکہ وہ کلام کرتا ہے. تو کلام نہ کرنا نقص ہے اور کلام کرنا کمال ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کمال صفت سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری عقل مانے یا نہ مانے تمہاری عقل کا قصور ہے، اپنے عقل کو درست کرو. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میری عقل نہیں مانتی؟ عقل کا یہ تقاضا ہے، منطق وہ تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا ہے، صحابہ کرام نے تصدیق کی ہے، سلف صالحین نے عقیدہ کی کتاب اٹھا کے دیکھنے آپ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے متعلق پورا باب باندھا ہے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. تو کیا مسلمان قرآن مجید سے بیرخ اختیار کر سکتا ہے، غفلت اختیار کر سکتا ہے؟ جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، یا رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، میرے مالک، اے میرے مشکل کشا حاجت روا، اے میرے نفع نقصان کے مالک، اے میرے بگڑی بنانے والے، یا رب ان قومی، بے شک میرے قوم نے، اتخذوا هذا القرآن، اس قرآن کو مہجورا، ہجر کر دیا ہے، بیرخ اختیار کر لی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف مشرکین عربی تھے جو علیہ وسلم کے قوم سے تعلق رکھتے تھے اور جن لوگوں نے بیرخ اختیار کی ہے. اگر آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا حال دیکھ لیتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس طریقے سے قرآن مجید سے بے رخ اختیار کر چکی ہے تو کیا فرماتے؟ کیسے اچھے دوسرے الفاظ کے ہوتے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آج ہم نے قرآن مجید کو اتنی اونچائی پر رکھ دیا ہے جہاں تک ہم آسانی سے پہنچ بھی نہیں سکتے. 10 کپڑوں میں لپیٹ کر صبح صبح اٹھتے ہیں، مشکل سے اٹھاتے ہیں، بوسا دے کے واپس رکھ دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر لیا ہے. ہاں، قرآن مجید کا استعمال تو ہوتا ہے تعویذوں میں، گنڈوں میں، برتن پہ لکھ لیا پھر پی لیا، یا خوبصورت پینٹنگ میں، ڈیکوریشن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے. کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اسی لیے نازل فرمایا ہے؟ تعجب کی بات ہے والله. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں ہماری امت ذلیل کیوں ہے؟ آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ ہر طرف سے کافر دشمن کا غلبہ ہے. جب ہم مغلوب ہونا چاہتے ہیں تو پھر چیختے کیوں ہیں؟ چلاتے کیوں ہیں؟ ہم نے کب کوشش کی ہے کہ ہم اس ذلت سے نکلیں؟ ہم نے کب یہ سوچا ہے کہ ہماری امت کا آج جو یہ جو حال ہے اس کا میں بھی ذمہ دار ہوں, یہ بھی ذمہ دار, وہ بھی ذمہ دار. وہ کہتے ہیں امت ہی ایسی ہی ہے, وہ تبدیل نہیں ہوتا میں کیسے تبدیل ہوں؟ تبدیل تو اسے ہونا چاہیے, میں کیوں تبدیل ہوں؟ بھائی تبدیل تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوں گے, جب تک میں تبدیل نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے گا اور اس کا حساب بھی میں ہی دوں گا. میں آپ کا جواب دے رہی ہوں اور آپ میرے جواب دے رہی ہوں, تو پھر یہ میرے کو کیوں ہوں؟ تو قرآن مجید سے غفلت بڑی خطرناک ہے, یاد رکھیں, اور ہر شر کی بنیاد ہے. جو قوم اپنے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کی کلام سے ناواقف ہے وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی, چاہے دنیا کی کتنی بھی علوم حاصل کر لیں. آپ چاند پہ چلے جائیں, آپ آسمانوں کے سیر کریں, آپ مارس تک پہنچیں, جہاں پر بھی جانا چاہتے جائیں, جو قوم اپنے رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کی کلام سے غافل ہے وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. پانچویں نمبر پہ ہے حقوق کی ادائیگی سے غفلت. بڑی بڑی عجیب سی غفلت ہے. بعض لوگ اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں. دیکھیں حقوق کی ادائیگی جب میں بات کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حق سب سے آگے ہے, سب سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, پھر والدین کا حق ہے, اور پھر اپنے بیوی بچوں کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, پھر پڑوسی کا حق ہے, پھر جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے, پھر عام مسلمانوں کا حق ہے, وہ پھر کافروں کا حق ہے, پھر ان جمادات کا بھی, درند پرند کا بھی حق ہے. یہ حقوق ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں. جانور کا بھی حق ہے ہمارے اوپر. میں مسلمان ہوں تو مجھے یہ جاننا چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ میں نے کیسے برتاؤ کرنا ہے. قربانی کرتے ہوئے بقرعید پہ اگر میں پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بکر کو ذبح نہیں کرتا ہوں تو میں غافل ہوں میرے بھائیوں. اس جانور سے میں نے غفلت اختیار کی ہوئی ہے, اس جانور کا میں نے حق ادا نہیں کیا, میرے ایمان میں نقص ہے, کمی ہے میرے ایمان میں. بکر کو ذبح کرتے وقت بھی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ, پیارا طریقہ بیان فرمایا ہے کہ چھری کو بہترین طریقے سے تیز کر کے جانا ہے, چھپا کے جانا ہے, ایک بکرے کو دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے. یہ جانور کا حق ہے. ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی, بلی کیا قیمت ہے بلی کی, لیکن اسے بند کر دیا, نہ کچھ کھانے کو دیا نہ کچھ پینے کو دیا, اور نہ خود اسے آزاد چھوڑا کہ وہ خود کھائے اور پیے اپنی زندگی گزارتی رہے, نہیں, قید کر دیا. ارے بلی نے کوئی غلطی کی ہے تو اسے قید کرنا ہے, جانور ہے, غلطی کر لی ہے. اب اس عورت کی غلطی دیکھیں, اس جانور سے بڑھ کر غلطی ہے. دیکھیں مرنا تو سب نے, وہ بلی بھی مر گئی, یہ عورت بھی مر گئی. بلی کہاں ہے؟ مٹی بن جائے قیامت میں, کوئی بھی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں, مٹی بن جائے قیامت کے دن. وہ یہ عورت اس کا حساب ہے اور جہنم کی آگ میں جلے گی اس بلی سے کو عذاب دینے کی وجہ سے. حقوق کی ادائیگی ہے. مجھے تعجب اس چیز پہ ہوتا ہے, بعض مسلمان جہاد کے نام پر انسانوں کا بلکہ مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں. اگر عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں جا سکتی ہے تو مسلمانوں کا قتل کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہے, واضح الفاظ ہیں, اور بلی کے اس قصے سے ہم سب واقف ہیں. لیکن یہی لوگ جو بلی کے اس قصے سے واقف ہیں وہ اس چیز سے غافل کیوں ہیں کہ مسلمان کا قاتل وہ بھی دین کے نام پہ, جہاد کے نام پہ؟ عجب بات ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جہاد ہم کیوں کر رہے ہیں مجھے نہ بتاؤ, جہاد کی فضیلت تو بچہ بچہ جانتا ہے, مجھے بتاؤ کہ ہم جہاد کیسے کر رہے ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ واقعی جہاد ہے کہ نہیں, اور پھر اسے تولو اللہ تعالیٰ کے کتاب پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے راستے پر. جہاد نبوی ہوتا کیا ہے؟ کیا یہ جہاد نبوی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دیتے تھے، جب بھی جہاد کے لیے بھیجتے تھے بڑی انسٹرکشنز ہوتی تھیں. صحیح مسلم میں ایک لمبی سی حدیث ہے، صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ. اگر غالب بھی ہو جاؤ تو بچے کو قتل نہیں کرنا، عورت کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. مسلمانوں کو نہیں، کافروں کی بات ہو رہی ہے. کافر بچے، کافر عورتیں، کافر بوڑھوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں اٹھانا، قتل تو دور کی بات ہے. اور آج ہم سے تو اپنے مسلمان بھائی نہیں بچتے ہمارے کاموں سے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اتنا کہہ سکتے ہیں بس. تو حقوق کی ادائیگی میں نے آخر سے شروع اس لیے کیا ہے کہ ہم آخر سے ہی غافل ہیں، پہلے سے ہی غافل ہیں، درمیان سے بھی غافل ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے توحید عبادت کا حق. جو لوگ توحید سے غافل ہیں وہ مسلمان ہی نہیں. یاد رکھیں، وہ کیسا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ توحید کا معنی کیا ہے اور توحید عبادت ہوتی کیا ہے. اگر میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں تو یہ توحید فی العبادہ ہے، توحید فی الدعا ہے. اور اگر کوئی شخص غوث کو پکارتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے. یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. تو پھر اگر دعا عبادت ہے تو عبادت کسی اور ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اس عبادت کو صرف کر دینے سے تو شرک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے؟ یا اللہ تعالیٰ ان پیروں فقیروں کا محتاج ہے، نعوذ باللہ. جب تک یہ گزارش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ دے گا نہیں. میرے بھائی، دنیا کا ظالم بادشاہ تو ایسا ہو سکتا ہے، میرا کریم عظیم رب ایسا نہیں ہو سکتا، رحمت والا رب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا حق، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اتباع کا حق، محبت کا حق، توقیر عزت کا حق ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ والدین کے حق، بعض لوگ بڑے نمازی ہیں، پتہ نہیں کیسے عجیب سے نمازی ہیں کہ والدین کو صبح شام نافرمانی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے رہتے ہیں. یہ کیسی نماز پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائی سے بدی سے روکتی ہے. اور یہ ایسا مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، زبان درازی بھی کرتا ہے، بعض لوگ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ ہاتھ ٹوٹتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ زبان کٹ کیوں نہیں جاتی جو اپنے والدین کے سامنے اس طریقے سے بات کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے تمہیں ہاتھ دیے ہیں، اس لیے تمہیں زبان دی ہے، یہ نعمت اس لیے بخشی ہیں؟ کیونکہ استعمال اپنے اس دنیا میں سب سے بڑے محسن پر کریں. اس دنیا میں اگر کوئی محسن ہے، یاد رکھیں، میرا، آپ کا یا آپ کا، تو وہ والدین ہیں. ظاہر ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بعد. تو اس دنیا میں لوگوں کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، جو سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے والدین ہیں. چھٹے نمبر پہ ہے غفلت کی قسموں میں سے دعا سے غفلت. دعا سے بھی غفلت ہوتی ہے؟ عجیب ہے. دیکھیں، میں جو باتیں کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے. میں کن چیزوں میں غافل تھا کہ اپنے آپ کو درست کر لوں؟ اور یہ آپ لوگوں کا حق ہے میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ شیئر کروں جو میں سوچ رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی سن لیں اور ہم سب مل کے اپنی یہ جو غلطیاں ہیں ان کو دور کریں. ہم دعا سے غفلت، کبھی دعا سے غفلت بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں، دعا تو ہم سب مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر اللہ سے دعا مانگنے کی بات، وہ تو الگ ہوگی، وہ تو شرک ہے. میں یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم غافل تو نہیں ہوتے؟ کیا دعا میں بھی غفلت ہوتی ہے؟ دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. واعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستجیب دعاء من قلب غافل لہ. یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دعا کرتے وقت دل غافل ہو. دعا تو مانگ رہے ہیں, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, کبھی سر کھجا رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی موبائل کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی ٹیلی فون آیا, کبھی اس کو بند کر رہے ہیں, کبھی اس کو چلا رہے ہیں, کبھی بات کر رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں. ذہن میں انتشار ہے, کبھی یہ سوچ رہے, کبھی وہ سوچ آ رہی ہے. نہیں, دعا مانگنی ہے تو دعا کے لیے فارغ ہو جاؤ. یہ دعا کا حق ہے, ورنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل ہو. کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے, دل کرکٹ کے میچ میں ہے وہاں پہ, اور یہ جلدی سے دھات پک دعا مانگ رہا ہے, کہاں دعا قبول ہوگی؟ دس منٹ ذرا کرکٹ کے میچ سے غافل ہو جاؤ, اور ان دس منٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو. میں دعا کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ تو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا عقل گراؤنڈ میں ہوتی ہے, کیا ہو رہا ہے, کتنے چھکے لگ چکے ہوں گے, کتنے آؤٹ ہو چکے ہوں گے, کیا سکور بن چکا ہوگا. نماز میں ہی اجازت ہوتی ہے. جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کتنی رکعت پڑی ہیں, نماز بس ابھی شروع بھی ختم بھی ہو گئی. سبحان اللہ. تو بھائی غفلت دعا میں, نماز میں, کیونکہ نماز ہی دعا کا سب سے بڑا حصہ ہے. تو جو عام دعا سے غفلت کرتے ہیں تو وہ نماز میں تو غفلت کرتے ہیں. لسٹ تو لمبی ہے غفلت کی قسموں میں, آپ جاتے رہیں گے, میں نے ہنٹ آپ کو دے دیا تو آپ خود کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. وہ کون کون سی چیزیں جسے ہم غافل ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی غفلت, اور یہ عجب بات ہے, سب سے بڑی غفلت ہے موت سے. دیکھیں موت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں کتنے لوگ تھے جو کو ہم جانتے تھے, ہمارے قریب تھے, ان میں سے بعض ہمارے پیارے بھی تھے, ان سے باتیں بھی کرتے تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ, آج وہ کہاں ہیں, مر گئے. بعض لوگوں کا ہم نے خود نماز جنازہ پڑھا ہے, اور بعض لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے تدفین بھی کیا ہے, اور چلتے چلتے راستے میں قبرستان سے بھی گزر ہوتا ہے ہمارا, اور آئے دن ٹی وی پہ خبروں پہ, اللہ تعالی رحم کرے ہم سب پہ, روزانہ یہ خبر آتی ہے کہ فلان جگہ پہ اتنے لوگ مر گئے, فلان جگہ پہ اتنے لوگ مر گئے. تو موت کی خبر تو 24 گھنٹے ہمیں گھیر کے رکھا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ ہم بھی مر جائیں گے, لیکن پھر بھی موت سے غفلت ہے. جیسے کہ ہم کبھی مریں گے ہی نہیں. جانتے غفلت کیوں ہے؟ ایک مرتبہ سلمان بن عبد الملک نے ایک سوال پوچھا, معروف خلیفہ ہیں, اموی خلیفہ, کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈر ہوتا ہے نا موت کا. تو امام غالباً امام اسماعی تھے رحمہ اللہ, انہوں نے فرمایا کیونکہ تم لوگوں نے اپنی دنیا کو تعمیر کر لیا, دنیا کو اچھا بنا لیا, اور اپنی آخرت کو خراب کر دیا, تو اچھی جگہ سے خراب جگہ کی طرف جانے کے لیے تمہارا دل نہیں کرتا, تم ڈرتے ہو. اور حقیقت ہے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو موت سے غافل ہیں, جو موت سے ڈرتے ہیں, ان کا یہ حال ہے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم موت سے غافل ہیں یا موت سے ڈرنے والے ہیں؟ یا امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں, ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام صاحب کے سامنے بات آئی موت کی تیاری کی, تو انہوں نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو کہ میں نے کل مرنا ہے تو میں اپنے عمل میں ایک ذرے برابر بھی اضافہ نہ کر سکوں. موت کی تیاری جانتے ہیں؟ یا جو عمل میں کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں، اگر مجھے معلوم ہو کہ کل میری موت ہے یا ابھی میری موت ہے، تو میں اس عمل میں اپنی موت کی تیاری کے لیے ذرے برابر بھی اضافہ نہ کر سکوں، کوئی چیز رہی نہیں. اور یہ ہوتے تحدیث النعم کے بارے میں، بعض اوقات بعض لوگ جب ایسی بات کرتے ہیں تو یہ ریاکاری نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا، یہ تعلیم ہوتی ہے، حسن تعلیم کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس شخص پر کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہے اور اس نے حقوق کی ادائیگی میں اس طریقے سے کام لیا ہے کہ اس وقت اگر وہ مر جائے تو اس نے کسی کا حق دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حق سے لے کے ان جمادات کے حق تک، جانوروں کے حق تک، یہ جد و جہد ہوتی ہے. اسے کہتے جہاد النفس. اگر میں یہی سوال اپنے آپ سے کروں، کیا میں واقعی موت کے لیے تیار ہوں؟ دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبتیں آتی رہتی ہیں. آج کل تو موت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم گھر سے تو نکلتے اپنی مرضی سے، لیکن واپس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. دہشت گردی، دھماکے، زلزلے، طوفان، بارشیں. دیکھیں بارش نعمت ہے، بعض کا طوفان اور سیلاب اسی کا اختیار کر دیتی ہے، نقمت بن جاتی ہے. اور یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، جیسے ہم ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، معروف بات ہے. لیکن جب ہم اس چیز سے واقف ہیں 100% کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم سب نے جواب دینا ہے، یاد رکھیں. لیکن مرتے وقت میرا حال کیا ہوگا؟ کیا یہ حال ہوگا والنازعات غرقا والعیاذ باللہ، یا یہ حال ہوگا والناشطات نشطا؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں وہ ناشطات نشطا میں سے بنا دے. جانتے ہیں کہ کیا ہے معنی؟ کہ دو لفظ ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. نازعات غرقا کا معنی ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں بدکاروں کی روح کو سختی سے نکالتے ہیں مرتے وقت، سختی سے. اور والناشطات نشطا قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی، اچھے لوگوں کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں. یہ روح تو نکلے گی، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یاد رکھیں. اور ہم سب مریں گے، لیکن کس حال میں مریں گے ہم نے کبھی سوچا نہیں، اس سے ہم غافل ہیں. کیا فرشتہ روح نکالتے وقت کیا کہے گا؟ اخرجی ایت النفس الطیبہ الی رب راض غیر غضبان. اے اچھی اور پیاری روح، نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ سے راضی ہے. کیا حال ہوگا اس وقت؟ یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا یہ حالت تو نہیں ہوگی؟ اخرج ایہت النفس خبیثہ، اے خبیث نفس نکلو، الی رب غضبان، اس رب کی طرف جو آج تجھ سے ناراض ہے. کیا حالت ہوگی اس وقت؟ کیا کہیں گے، کیا کریں گے ہم؟ موت کے فرشتے کو روک سکتے ہیں؟ کوئی نہ روک سکے. وہ نہ تو بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر چھوڑتا ہے، اور نہ ہی کسی بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر پروفیسر کو چھوڑتا ہے، اور نہ ہی کسی بادشاہ کو اس کے اپنے ایوان صدر میں چھوڑتا ہے. موت کے فرشتے کو آج تک روک نہ سکے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں، سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے ان کو بھی موت آئے گی اور وہ بھی وفات پائیں گے. تو موت تو حق ہے. ایک عجیب غفلت، یہ تو سب سے بڑی غفلت تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں موت سے غافل نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، موت ہی کافی نصیحت ہے. جسے نصیحت حاصل کرنی ہے تو وہ موت کو یاد کر لینا، بس اسے نصیحت مل جائے گی. کیا کتنی کیا لیکچر سننے ہیں مولویوں کی، اور کیا باتیں سننی ہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ موت جو ہم سب کے قریب ہے، ہم سب کے ساتھ ہے. سب سے عجیب غفلت یہ ہے کہ بعض لوگ، ہم تو آخرت کی اور دین کی بات کر رہے ہیں، بعض لوگ دین سے بھی غافل ہے اور دنیا سے بھی غافل ہے. ایک عجیب غفلت ہے. شکل سے تو دیندار لگتے ہیں لیکن حقیقتاً دین سے دور ہیں, کیونکہ ان کی زندگی میں شرک بدعات اور خرافات عام ہو چکے ہیں, اور دنیا سے اس اعتبار سے غافل ہیں کہ دنیا کی لذتوں کو نہیں بلکہ دنیا کو ہی چھوڑ دیا. غاروں میں بھٹکنا, جنگلوں میں بھٹکنا, صحراؤں میں صحراؤں کی طرف نکلنا. نماز با جماعت فرض ہے, عام مسلمانوں پہ فرض ہے. ہم تو خاص مسلمان ہیں, نماز با جماعت کیسے پڑھیں؟ ہم تو پہنچنا چاہتے ہیں, کہاں پہنچنا چاہتے ہیں اللہ اعلم, لیکن خیر کی طرف کبھی پہنچیں گے نہیں. ایسے لوگ یاد رکھیں, پہنچیں گے ضرور لیکن واللہ خیر کی طرف کبھی نہیں پہنچیں گے. لوگ جو راستہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے, جو راستہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے, اس راستے کا نتیجہ کبھی خیر ہو نہیں سکتا. 40-40 سال ایک بادام پہ گزارا کرنا, کیوں بھی کھانے کو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں, یعنی کھانے کو موجود ہے لیکن نہیں, دنیا کو چھوڑ دینا ہے, دنیا سے غفلت, مکمل طور پر غفلت اختیار کرنی ہے. میرے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین صحابی آئے اور ایک صحابی نے کہا, آپ سلم گھر میں نہ تھے تو مہاتم میں موجود تھی, تو آپ سلم کی عبادت کی خبر لی کہ آپ سلم کیسے عبادت کرتے ہیں, تو انہیں جواب دیا جو سے آپ سلم کا معمول تھا, فنم تقالوہا, حدیث کے الفاظ ہیں, انہیں یوں لگا کہ یہ کم عبادات ہیں, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے, تو ہم اس عبادت سے زیادہ محنت کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محنت کریں. تو ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی افطاری نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ ساری رات جاگتا رہوں گا, تہجد پڑھتا رہوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ دنیا سے غفلت, اور دنیا کی بعض چیزوں سے غفلت ہے, دنیا کو چھوڑ دینا ہے. دیکھیں ایک شخص نے صرف کھانے پینے کو چھوڑا نا, باقی تو اس نے دنیا کی باقی چیزیں نہیں چھوڑی. دوسرے نے نیند کو چھوڑا اور تیسرے نے شادی کو چھوڑی. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک پیارا سا خطبہ دیا, مختصر سا خطبہ دیا. آپ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی بعض لوگ آئے اور انہوں نے ایسی ایسی بات کی, یاد رکھو تم سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار میں ہوں, اور ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے پوری کائنات میں, اور میں افطار بھی کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, صلاۃ اللیل تہجد بھی پڑھتا ہوں, سوتا بھی ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے میرے راستے سے منہ موڑا ہے وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے, چاہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو. ذرا غور کریں, جو آئے تھے کون تھے؟ صحابہ ہیں. امت میں اگر اولیاء ہیں تو صحابہ اولیاؤں کے سردار ہیں. اگر اولیاؤں کے سردار دنیا کی کسی ایک یا دو چیزوں سے بے رخ اختیار کریں, غفلت کریں, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی. اور آج لوگ کہتے ہیں یہی تو زندگی ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے, نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے, پتہ ان کے ہاتھ میں آئے گا کیا اور کیا آیا ہے. دیکھیں اگر آپ اپنا وقت خیر میں نہیں گزاریں گے تو شر اس وقت کو کاٹ کر ضرور رہے گا, اور جو راستہ آپ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں ہماری برکت ہے زندگی میں, آسانی ہماری زندگی میں, آسانی تو ایک یہودی کی زندگی میں بھی ہے, کرسچن کی زندگی میں بھی ہے, ہندو کی زندگی میں بھی ہے. یہ جو رام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے, کون دیتا ہے اسے؟ اگر اسے نام ملتا تو کبھی ہاتھ جوڑ کے مانگتا نہیں رام سے, ہندو کیوں مانگتا ہے؟ اسے اسے ملتا ہے, دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, یہ پتھر کہاں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب اس ہندو نے یہ راستہ اختیار کیا, جب تک اس راستے سے توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اسی راستے سے دے گا, امتحان ہے اس کا. یاد رکھیں جب کوئی شخص غلط راستہ اپناتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب یہی سب سے بڑھ کر اس کے لیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہی راستہ آسان کر دیتا ہے اور اسی راستے پر اس کی موت ہوتی ہے. میرے حق اور بات سے بالکل واضح ہے, توحید اور شرک, ایمان اور کفر, سنت اور بدعت, حق اور باطل بالکل نمایاں ہو چکا ہے. اللہ قسم جیسے کہ سورج باہر چمک رہا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے, اور پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. نظر ان لوگوں کی نہیں آتا جنہوں نے اپنی آنکھیں خود بند کی ہوئی ہیں. کب آنکھیں کھلیں گی؟ موت کے بعد تو آنکھیں کھلیں گی نہیں, بند ہوگی. ابھی وقت ہے, اپنی مرضی سے آنکھیں کھولتے, مرضی سے بند کرتے ہیں. اگر ابھی بھی ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی, ابھی بھی حق اور باطل کو نہیں پہچانا, پھر یاد رکھیں موقع ملتا ہے نہیں ملتا موت سے پہلے, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن کتنے بڑے خطرے میں ہیں ایسے لوگ جو اس دنیا میں ابھی زندہ ہیں اور وہ توبہ بھی کر سکتے ہیں اور توبہ نہیں کرنا چاہتے. آخر میں غفلت کے اسباب, وقت نہیں رہا میں صرف چند بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک, جہالت. جہالت سب سے بڑی برائی ہے, سب سے بڑی جڑ ہے شر کی. جاہل لوگ جو نہیں جانتے کہ وہ پیدا کیوں ہوئے, جو اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں جانتے, جو پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر نہیں جانتے, جو قرآن مجید کا حق ادا کرنا نہیں جانتے, جو عام حقوق کی ادائیگی نہیں کرنا نہیں جانتے, جاہل لوگ ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں, نہ تو علم صالح کا پتہ ہے, نہ علم نافع کا پتہ ہے, نہ عمل صالح کا پتہ ہے, نہ ہدایت کا پتہ ہے. وہ جاہل جو ہے, تو جہالت سب سے بڑی وجہ ہے. اور جو لوگ اس جہالت کو دور کرتے ہیں علم حاصل کر کے, وہ لوگ ہی غفلت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری وجہ, قرآن مجید سے غفلت اختیار کرنا, جیسا میں نے کہا ہے, ایک بنیادی وجہ ہے کہ جب تک ہم قرآن مجید سے جڑیں گے نہیں, اس غفلت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. اور قرآن مجید کی بہترین ترجمانی کرتی ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب میں قرآن مجید کی بات کرتا ہوں تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوتی ہے, کیونکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کا راستہ اور سلف صالحین کا راستہ بہت ضروری ہے. تیسری وجہ ہے غفلت کی, دنیا کی محبت, اندھا دھند محبت. بعض لوگ دنیا سے اتنی محبت کرتے ہیں, مال دولت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ آخرت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں, اپنے رب سے بھی غافل ہو جاتے ہیں. بعض لوگ تو اپنے بچوں سے بھی غافل ہیں, وقت ہی نہیں ان کے پاس, بس بچے پیدا ہو رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, جوان ہو رہے ہیں, شادی ہو رہی ہے, جا رہے ہیں, یہ دنیا زندگی گزر رہی ہے, وقت ہی نہیں ان کے پاس کہ بچوں کی اچھی پرورش کرے. چوتھی وجہ ہے, چوتھا سبب ہے, آخرت سے بے رخی. دنیا میں کی محبت اور آخرت کی پرواہ نہیں. آخرت کیا ہے؟ آخرت دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پر ایمان و آخرت پر ایمان دونوں کو جوڑ دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر واقعی ایمان رکھتے ہو تم لوگ, تمہیں آخرت پر بھی ایمان رکھنا چاہیے, اور آخرت پر ایمان کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ آخرت کو بھی یاد کیا کرو. اور اگلی وجہ ہے موت سے غفلت, یہ بھی ایک وجہ ہے. اگر ہم موت کو یاد کرتے رہیں تو کبھی بھی غافل نہ ہوں. غافل انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ غفلت میں گزرتی ہے, غفلت میں ہی گزرتی ہے. صبح سے دیکھے شام تک وقت کیسے گزرتا ہے؟ دنیا کو تو وہ جانتا ہے, وہ دنیا کی چھوٹی بڑی چیز کے استعمال کرنے بھی جانتا ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو اس دن میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے گزارنا نہیں جانتا. میں ذاکر مومن انسان کی بات کرتا ہوں, پھر آپ دیکھیں کہ غافل کون ہو سکتا ہے. وہ غافل کیسے؟ غافل اس کے بالکل بالعکس ہے کہ صبح سے شام تک, جب سے اس کی آنکھ کھلتی ہے صبح, جب پھر رات کو سوتا نہیں, دوسرے دن تک غفلت میں ہی اپنا وقت گزارتا ہے. ذاکر انسان کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص نے رات کو 10 آیتوں کا قیام کیا, 10 آیتوں سے تہجد پڑھی, اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں سے نہیں لکھے گا, وہ غافل ہے ہی نہیں. 10 آیتیں کتنی ہوتی ہیں؟ ان میں سے سورہ فاتحہ 7 آیتیں ہیں اور 3 آیتیں سورۃ الکوثر ہیں. جس نے یہ رات کو یہ پڑھ لیا نا, وہ غافل نہیں ہے. 10 آیتیں جس نے رات کو, جس نے قیام کے تہجد کی نماز پڑھی, 10 آیتوں سے اللہ تعالیٰ اسے غافلین میں نہیں دیکھے گا، غفلت والا ہے ہی نہیں. دوسری روایت میں آیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رات کو دو رکعت تہجد پڑھی اللہ تعالیٰ اسے الذاکرین کیسے مذاکرات میں لکھ دے گا، سب سے زیادہ ذکر کرنے والے. واذکر اللہ ذکرا کثیرا، کیسے ذکر کرنے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ، رات کو دو رکعت تہجد کی نماز پڑھ لو بس. اتنے کریم اور عظیم ہے میرا رب جل شانہ سبحانہ و تعالی. اب ذاکر کی زندگی دیکھیں، صبح اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحن وبک نموت والیک النشور، اس کی آنکھ کھولی اللہ تعالیٰ کے نام سے. حمام میں گیا ہے دعا پڑھی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلا غفرانک دعا پڑھی، گھر سے نکلا دعا پڑھی، کیا دعا ہے گھر سے نکلنے کی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ماشاءاللہ تبارک، چھوٹا پیارا بیٹا بھی جانتا ہے. آپ جانتے ہیں جب یہ دعا مانگتے ہیں تو ملتا کیا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کیا ملتا ہے جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی امان اور حفاظت میں آ جاتا ہے پورے دن میں، شر سے اور شیطان سے محفوظ. لفظ تین کہے ہیں اور انعام اتنی بڑا. مسجد کی طرف جاتا ہے، داخل ہونے سے پہلے دعا، کیا دعا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمت. مسجد میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، تلاوت قرآن بھی ذکر ہے، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، باہر نکلتا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اني اسالك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل و کرم کا، میری رزق میں برکت عطا فرما، روزے برکت عطا فرما، میرے معاملات درست فرما دے، اور مجھے شیطان سے دور فرما دے، میں پناہ چاہتا ہوں شیطان کے شر سے، مجھے محفوظ کر دے. پانچ نمازیں ہیں، ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہیں، گاڑی میں سوار ہوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سواری پہ گاڑی میں کیا کرتے رہتے ہو، خاموشی ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، درود پڑھتے رہو. وقت گزر گیا، اپنے جگہ پہ پہنچتے جہاں پہ کام کرنا ہے، وہاں پر ایمانداری سے کام کرتے ہیں، انہیں ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح یا غلط ہے. اگر راستے میں جاتے جاتے آندھی آ جاتی ہے، آندھی آتی ہے، ہوا تیزی سے ہوا، تو ذاکر کیا کہتے ہیں، مومن کیا کہتے ہیں، اللهم اني اسالك من خيرها ومن خير ما فيها ومن خير ما فيها واعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما ارسلت به. یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو خیر اس میں ہے ہمیں وہ خیر عطا فرما، اگر اس میں کوئی شر ہے تو ہمیں اس شر سے دور عطا فرما، نجات عطا فرما. بارش ہے، بارش کی ضرورت ہے، دعا کیا ہے، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، تین مرتبہ. بارش شروع ہو گئی ہے، دعا ہے، اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. بارش زیادہ ہو گئی ہے، اب مشکل پڑ گئی ہے، سیلاب کا خطرہ ہے، کیا دعا ہے، اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا. یا اللہ تعالیٰ اب ہمارے ارد گرد اس بارش کو بھیج دے, ہمیں کافی ہے اتنا. بازار میں جاتا ہے, بازار میں داخل ہونے کی دعا. الغرض بیوی کے قریب جاتا ہے, ہم بسر کی بھی دعا ہے. سوتا ہے, سونے سے پہلے بھی دعا ہے. اسے کہتے ہیں ذاکر انسان, جو غفلت میں نہیں ہے بلکہ وہ بہترین. دیکھیں غفلت میں نہیں ہے تو رات کے 10 آیتوں کا قیام کر دے وہ کافی ہے, یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن جو شخص ایسے زندگی گزارتا ہے میرے بھائی, اللہ شخص زندگی میں نور ہوتا ہے, نور وہ خود بھی محسوس کرتا ہے اور اس سے زیادہ اس کے ارد گرد لوگ محسوس کرتے ہیں اس نور کو. وہ پھر غافل کون ہے؟ میں خود اپنا محاسبہ کروں, میں جب صبح اٹھتا ہوں میں کیا کرتا ہوں, جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں کیا کرتا ہوں, جب کام میں جاتا ہوں اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہوں کیا کرتا ہوں, جب واپس گھر آتا ہوں کیا کرتا ہوں, جب رات کو سوتا ہوں کیا کرتا ہوں, تو صبح سے شام تک میرا وقت گزرتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں الذاکرین, اللہ کے ذاکرات میں سے بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.